احمده واصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ قیامہ پر مطالعہ قرآن حکیم کے زیر درس منتخب نصاب کا دوسرا حصہ مکمل ہو چکا. جیسے کہ آغاز ہی میں عرض کر دیا گیا تھا، اس منتخب نصاب کا نقطۂ آغاز بھی سورۃ العصر ہے اور اس کی پوری ترتیب اور تدوین بھی اسی سورہ مبارکہ کے گرد گھومتی ہے. چنانچہ اس کے حصہ اول میں چند وہ مقامات شامل کیے گئے جن میں سورۃ العصر ہی کی طرح انسان کی نجات کی شرائط اور لوازم فلاح جامعیت کے ساتھ بیان ہوئے. اس کے بعد حصہ ثانی میں سورۃ العصر میں انسان کی نجات کی جو شرط اول بیان ہوئی ہے یعنی ایمان، اس کی مزید وضاحت کے لیے کچھ مقامات شامل کیے گئے. اور اب جو اس کا حصہ ثالث شروع ہو رہا ہے، یہ سورۃ العصر میں بیان شدہ دوسری شرط نجات یعنی عمل صالح کی تشریح اور توضیح پر مشتمل ہے. اگرچہ انسانی شخصیت کے بہت سے عملی پہلو حصہ اول اور حصہ ثانی میں بھی بیان ہو چکے ہیں، مثلاً آیہ بر میں بھی ایک شریف اور نیک اور خدا ترس انسان کی شخصیت کا ایک پورا حیولہ ہمارے سامنے آیا. اسی طرح سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں بھی ایک صاحب احساس، فرض شناس، لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے انسان کی شخصیت کا ایک نقشہ سامنے آتا ہے. اسی طرح سورہ حامیم السجدہ کی وہ آیات جو ہمارے اس منتخب نصاب میں شامل ہیں، اس میں بھی ایک بندہ رب کی شخصیت کی پوری تصویر سامنے آتی ہے. اس کے بعد جو حصے ہم نے ایمانیات کی تشریح و توضیح پر مشتمل پڑھے ہیں، ان میں تو خاص طور پر مرد مومن کی شخصیت کے تین رخ سامنے آئے، جن میں سے دو اس کی ظاہری شخصیت کے رخ ہیں. سورہ نور کی آیات نور میں مرد مومن کی تعبدی شخصیت، جس میں اللہ سے عشق و محبت، ذکر و شغل، خشیت و انابت، تقویٰ اور خوف، عبادت و ریاضت، یہ وہ امور ہیں کہ جو بندہ مومن کی شخصیت کی تصویر کا ایک رخ بن کر سامنے آتے ہیں. سورہ آل عمران کی آخری آیات کے حوالے سے مرد مومن کی شخصیت کا دوسرا رخ سامنے آتا ہے، یہ ہے سعی و جہد، جہاد و قتال، صبر و مصابرت، ہجرت و انقطاع، ترک و اختیار، اللہ کے دین کے لیے ایثار اور قربانی کا ایک نقشہ. اس کے بعد سورہ تغابن میں ایمان کے داخلی ثمرات، ایمان کے نتیجے میں انسان کے باطنی احساسات میں جو انقلاب پیدا ہوتا ہے، تسلیم و رضا، توکل، اعتماد، اطاعت و انقیاد، پھر عائلی زندگی میں اس کا ایک نقطہ نظر، علائق دنیاوی کے بارے میں، مال و اسباب دنیاوی کے بارے میں اس کا زاویہ نگاہ، یہ گویا کہ بندہ مومن کی شخصیت کی وہ عرض ثالث ہے، وہ تھرڈ ڈائمینشن ہے کہ اگر ان تینوں کو جمع کر دیا جائے تو واقعتاً ایک پوری جیتی جاگتی انسانی شخصیت کا مکمل نمونہ سامنے آ جاتا ہے. اسی کی مزید وضاحت کے لیے اس منتخب نصاب میں مزید چھ مقامات شامل ہیں جو انسان کی عملی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے بحث کرتے ہیں، جن میں سے تین وہ ہیں کہ جو انسان کی نجی شخصیت اور ذاتی سیرت و کردار سے بحث کرتے ہیں، اور تین وہ ہیں کہ جو انسان کی اجتماعی زندگی کے تین مختلف گوشوں یا تین مختلف پہلوؤں کو، ان میں جو رنگ اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے، جو کیفیت قرآن چاہتا ہے، ان کو سامنے لاتے ہیں. بندہ مومن کی انفرادی سیرت و کردار کے بیان کے ضمن میں جو تین مقامات شامل نصاب ہیں، ان میں سے پہلے دو کے ذریعے تعمیر سیرت یا علامہ اقبال کی اصطلاح میں تعمیر خودی کا اساسی پروگرام سامنے آتا ہے، اور تیسرے میں بندہ مومن کی پوری طرح تعمیر شدہ یا میچیور شخصیت کے خط و خال سامنے آتے ہیں. انسانی شخصیت کی تعمیر یا سیرت کی پختگی یا تعمیر خودی کے ضمن میں اس مقام پر علامہ اقبال کے دو اشعار کا حوالہ غالباً ناموضوع نہ ہوگا. فرماتے ہیں، خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار، تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار. تو یہ پختگی کیسے پیدا ہو، اس پختگی کے لیے قرآن کا پروگرام کیا ہے، تعمیر سیرت کے لیے قرآن کے بتائے ہوئے خطوط کون سے ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہو کر انسان اپنی شخصیت کو پختہ کر سکے، اپنی خودی کی تعمیر کر سکے، اپنی سیرت و کردار میں پختگی اور مضبوطی پیدا کر سکے۔ دوسرا شعر فارسی میں ہے اور واقعہ یہ ہے کہ بڑا گمبھیر شعر ہے۔ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، چون پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن۔ یہ انسان کی شخصیت اس پختگی کی محتاج ہے، اگر یہ پختگی پیدا نہ ہو اور اس کو پیدا کیے بغیر انسان کسی اعلی مقصد کے لیے میدان عمل میں کود جائے تو ناکامی اس کے قدم پر آڑے آئے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام جن اعلی مقاصد کے لیے انسان کو تیار کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے جو اس کا تربیت کا پروگرام ہے، تعمیر سیرت کا، یوں کہیے کہ جو سلوک قرآنی ہمارے سامنے آتا ہے، اس کے خط و خال واضح کرنے کے لیے اس منتخب نصاب میں قرآن حکیم کے دو مقامات شامل ہیں، ایک سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات اور دوسرے سورہ معارج کی آیات 19-35۔ ان دونوں مقامات میں بڑی گہری اور حیرت انگیز مماثلت پائی جاتی ہے۔ ان دونوں مقامات میں بڑی گہری اور واقعہ یہ ہے کہ حیرت انگیز مماثلت پائی جاتی ہے، یہاں تک کہ ان دونوں کا موازنہ کر کے اور فوری طور پر تقابلی مطالعہ کر کے بہت سے ایسے امور انسان کے سامنے آتے ہیں کہ اگر صرف ایک مقام پر نگاہ کو مرتکز رکھا جائے تو شاید ان حقائق تک انسان کی رسائی نہ ہو سکے۔ اس تمہید کے بعد اب پہلے ان آیات کی سماعت فرمائیے۔ سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات یہ ہیں: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ اور سورہ معارج کی آیات 19-35 یہ ہیں: ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون۔ صدق الله العظيم۔ ان دونوں مقامات میں جیسا کہ عرض کیا گیا، انسان کی سیرت و کردار کی تعمیر کا قرآنی پروگرام سامنے آتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے لفظ فلاح جو سورہ مومنون کے آغاز میں آیا اور اسی کی تشریح اور تفصیل جو سورہ معارج کی آیات کی ابتدا میں آئی، اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے بھی لفظ فلاح ہمارے اس منتخب نصاب میں بار بار آیا ہے، لیکن ہم نے اس کا ایک سادہ سا ترجمہ کامیابی صرف اسی پر اکتفا کیے رکھی ہے. یہ مقام ہے کہ ہمیں اس لفظ کی گہرائی میں اتر کر اس کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا. فلاح عربی زبان میں اس لفظ کے اصل لغوی معنی بنیادی لفظی معنی ہے کسی چیز کو پھاڑنا کاٹنا. چنانچہ عربی کی ایک کہاوت ہے ان الحدید بالحدید یفلح, لوہا لوہے ہی سے کٹتا ہے. ہمارے ہاں بھی محاورہ ہے لوہا لوہے کو کاٹتا ہے. اسی طرح کاشتکار کو فلاح کہتے ہیں کہ وہ اپنے ہل کی نوک سے دھرتی کے سینے کو چیرتا ہے. فلاح یفلح کاٹنا پھاڑنا. عجیب بات ہے عربی زبان میں جن الفاظ کے حروف اصلیہ مشابہ ہوتے ہیں ان کے مفہوم میں بھی بڑا قرب ہوتا ہے. لفظ فلق, قل اعوذ برب الفلق, فلق کے معنی بھی پھاڑنا. فالق الاصباح, اللہ تعالی رات کی تاریکی کا پردہ چاک کرتا ہے اور صبح کو نمودار فرماتا ہے. فالق الحب والنوا, وہ گٹھلی کو پھاڑتا ہے, بیج کو پھاڑتا ہے اور اس میں سے پودے کو برآمد کرتا ہے. یہی لفظ فلاح اس کا بنیادی مفہوم ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مادے سے انسانی کامیابی کی اصطلاح کس وجہ سے اخذ کی گئی. اس سے در حقیقت رہنمائی ملتی ہے کہ انسانی شخصیت کی ایک اصل حقیقت ہے جو اس کے اس مادی اور حیوانی وجود میں پنہا ہے, چھپی ہوئی ہے. یہ اس کے مادی خول ہیں کہ جن میں اس کی اصل شخصیت, اس کی انا, اس کی خودی چھپی ہوئی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جب تک کہ اس خودی کی تعمیر نہ ہو, اس اصل انا کی تقویت نہ ہو اور اس مادی خول کے پنجرے سے وہ اپنے آپ کو آزاد نہ کرے, انسان فوز و فلاح, سعادت و رشد سے ہمکنار نہیں ہو سکتا. ایک جملہ پڑھنے میں آیا تھا اوپنشد کا جس کا ترجمہ انگریزی میں پڑھنے میں آیا, بڑا پیارا جملہ ہے. مین ان ہز اگنورنس آئیڈینٹیفائز ہم سیلف ود دی مٹیریل شیٹس وچ انکمپاس ہز ریئل سیلف. یہ مادی خول جن میں انسان کی اصل خودی ہے, اس کی اصل انا ہے, انسان مغالطے میں, محجوبیت میں, نادانی میں اس مادی خول ہی کو اصل سمجھ بیٹھتا ہے. سمجھتا ہے کہ یہ میں ہوں اور اپنی اس اصل حقیقت سے غافل ہو جاتا ہے. وہی بات جو قرآن مجید میں سورۃ الحشر میں یوں کہی گئی کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, ان لوگوں کے معنی نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا, اپنی اصل عظمت سے غافل. انسان اگر اپنے آپ کو محض ایک حیوان سمجھے تو واقعہ یہ ہے کہ وہ اپنے اصل مقام و مرتبے, اپنی اصل شرافت اور اپنے اصل رتبے سے بالکل غافل ہو چکا ہے. یہ ہے لفظ فلاح کی اصل حقیقت. اس مادی وجود میں, اس حیوانی وجود میں تمہاری وہ اصل حقیقت مضمر ہے کہ اس کو تقویت دو, اسے مضبوط بناؤ, اس کے نشو و نما کی فکر کرو اور اس کے لیے وہ پروگرام ہے کہ جو تمہیں دیا جا رہا ہے, جس پر عمل پیرا ہو کر, جس پر کاربند ہو کر تم اپنے اصل مقام اور مرتبے تک رسائی حاصل کر سکو گے. اس فلاح کے پروگرام کو سورہ معارج میں یوں تعبیر کیا, ان الانسان خلق ہلوعا, انسان بڑا تھردلا پیدا ہوا ہے, کم ہمتا پیدا ہوا ہے. دیکھیے یہ وہی بات ہے جس کے بڑے پیارے انداز میں تعبیر کی علامہ اقبال نے کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک امبار تو. انسان کے اندر تھوڑی سی تکلیف پر گھبرا اٹھنے کا معاملہ, تھوڑی سی کوئی چیز مل گئی ہے تو اترانے کا معاملہ, یہ در حقیقت اس کی شخصیت کے ہلکے پن کی علامت ہے. شخصیت ابھی تعمیر نہیں ہوئی, اس میں پختگی نہیں آئی, ان الانسان خلق هلوعا، اپنی ابتدائی خلقت کے اعتبار سے انسان واقعتاً ابھی وہ مٹی کا ایک انبار، اس کا یہ خاکی وجود مٹی کے ایک انبار سے مشابہ ہے. اس کی تشریح کی گئی، اذا مسه الخير منوعا واذا مسه الشر جزوعا، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے جزا فضا کرتا ہے، فریاد کرتا ہے، نالہ و شیون ہے، آہ و بکا ہے، شکوہ و شکایت ہے، کمر ہمت ٹوٹ کر رہ گئی ہے، قوا جواب دے گئے ہیں. واذا مسه الخير منوعا، اور اگر کوئی دولت مل گئی ہے، کوئی مال و اسباب دنیاوی ہاتھ لگا ہے، تو اسے سمیٹ کر رکھنے کی فکر، اس کو تجوریوں میں بند کر کے رکھنے کا خیال، اور اسی سے ایک مسرت کا احساس، اسی میں اپنے اطمینان قلبی کی تلاش، یہ ہے انسان کا تھر دلاپن، یہ ہے انسان کا کم ہمتاپن، یہ ہے انسان کا کہ وہ صورت جس کو علامہ کہہ رہے ہیں کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار، تو ضرورت ہے کہ یہ پختہ ہو. کیوں پختہ شوی خود را بر سلطنت جمزن، تو قد افلحا، اس میں بھی اشارہ ہوا کہ یہ انسان کی اصل سیرت و کردار کی تعمیر، انسان میں مخفی اور چھپے ہوئے اصل انسان کے نشو و نما، اس کا پروگرام ہے. اور سورہ معارج میں دوسرے الفاظ میں، دوسرے اسلوب میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا. اب غور کیجئے، تعمیر سیرت کے لیے قرآن مجید کا جو پروگرام ہے، یا سلوک قرآنی کے جو مختلف خطوط ہیں، جو اس کے لیے ریاضتیں تجویز کی گئی ہیں، اس کے لیے جو محنت اور مشقت انسان کے لیے تجویز کی گئی ہے، ان میں اولین ہے نماز، صلاۃ. پہلے اس کی اہمیت پر نگاہ ڈالیے. سورہ مومنون کا آغاز ہوا، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے، فلاح سے ہمکنار ہو گئے وہ صاحب ایمان، وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، جن کا پورا وجود جھک جاتا ہے اللہ کے سامنے، اپنے خالق اور مالک کے سامنے. اور پھر کچھ اوصاف بیان کرنے کے بعد اس پورے سلسلے کا اختتام ہوتا ہے، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، وہ لوگ کے جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. نمازوں کی حفاظت کرنا، نماز کے پورے نظام کی مداومت، اس کی پابندی. یہاں بھی آغاز بھی نماز سے ہوا، اور اس پورے پروگرام کا نقطہ عروج وہ بھی نماز ہے. یہ معاملہ مزید واضح ہوتا ہے سورہ معارج میں، وہاں فرمایا الا المصلین، یعنی جس مقام پر سورہ مومنون میں لفظ مومن آیا ہے، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، سورہ معارج میں اس مقام پر مسلین کا لفظ آیا، الا المسلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، اس سے اشارہ ہوا اس بات کی طرف، اس سے رہنمائی ملی اس بات کی طرف کہ ایمان اور نماز گویا لازم و ملزوم، گویا ان کے مابین چولی دامن کا ساتھ ہے، گویا وہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں. ہمارے اس منتخب نصاب میں پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے، چنانچہ سورہ قیامہ کے دوسرے رکوع کا آغاز ہوا تھا اسی سے، فلا صدق ولا صلى، نہ اس نے تصدیق کی نہ نماز پڑھی. معلوم ہوا تصدیق، اور یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایمان کے اصل معنی تصدیق ہی ہیں. تصدیق کا مظہر اول، مظہر اتم نماز ہے. یہ بات سورہ بقرہ میں بھی آئی ہے تحویل قبلہ کے ضمن میں، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ اب آپ بیت المقدس کی بجائے مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے. تو کچھ از خود بھی اور کچھ یہودیوں کے پروپیگنڈے کے زیر اثر بعض مسلمانوں کو تشویش لاحق ہوئی کہ آخر یہ ہمارے 16 مہینے کی نمازوں کا کیا ہوگا. اگر وہ غلط قبلہ تھا, اور صحیح قبلہ وہ ہے کہ جو آج ہمیں عطا فرمایا گیا, تو ہماری وہ نمازیں ضائع ہو جائیں گی. اور پھر اس میں سب سے بڑا معاملہ ان لوگوں کا جو اس دوران میں فوت ہو گئے. وہاں جن الفاظ میں اہل ایمان کو تسلی دی گئی وہ الفاظ یہ ہیں کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ ایمان اور نماز گویا کہ مترادف الفاظ ہیں, گویا کہ ہم معنی الفاظ ہیں. ان میں اتنا گہرا رشتہ ہے کہ ایک کو دوسرے سے جدا کرنا ممکن نہیں. تو یہاں اس کی حقیقت کی طرف اشارہ کیا اس طرح کہ سورہ مومنون میں فرمایا قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, اور سورہ معارج میں فرمایا کہ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. پھر سورہ معارج میں بھی نقطہ آغاز بھی نماز, نماز کی مداومت, اور بہت سے وہ اوصاف بیان کرنے کے بعد جن کا ذکر بعد میں آئے گا وہاں بھی اختتام ہوا والذین هم علی صلاتهم یحافظون, وہ لوگ کہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. ان دونوں مقامات کو سامنے رکھیے تو ایک عجیب حقیقت سامنے آتی ہے کہ تعمیر سیرت کے اس پروگرام میں جو قرآن مجید نوع انسانی کو عطا فرما رہا ہے, تعمیر خودی کے اس پروگرام میں جو قرآن مجید سے ہمارے سامنے آتا ہے, نماز کی اہمیت کا عالم یہ ہے کہ اول بھی نماز ہے اور آخر بھی نماز. اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر اس پروگرام کو بحثیت مجموعی ایک شہر سے تعبیر کیا جائے, ایک شہر سے تشبیہ دی جائے, تو گویا کہ نماز اس فصیل کے مانند ہے جو اس پورے شہر کو, تعمیر سیرت کے اس پروگرام کے پورے شہر کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے, اپنے گھیرے میں لیے ہوئے. اس کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے بھی رہنمائی ملتی ہے کہ آپ ایک طرف یہ فرماتے ہیں کہ الفرق بین الاسلام والکفر الصلاۃ, کفر اور اسلام کے مابین مابہل امتیاز ہے, حد فاصل نماز ہے. اور دوسری طرف آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المومنین, یہی نماز اہل ایمان کے لیے بمنزلہ معراج ہے. معلوم ہوا کہ اس پروگرام میں اہم ترین شق, اس کا اہم ترین جز نماز ہے. اب ذرا لفظ نماز پر, اگرچہ یہ لفظ اس سے پہلے بھی ہمارے اس منتخب نصاب میں آیا ہے, آیہ بر میں بھی آیا ہے, سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں بھی آیا ہے, لیکن جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا تھا اس منتخب نصاب میں ہر بحث کے لیے ایک مقام معین ہے. نماز پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کے لیے اس منتخب نصاب میں یہی مقام. اس لفظ کی اصل کیا ہے, اس کا اصل لغوی مفہوم کیا ہے, یہ لفظ کس معنی میں مستعمل تھا, قرآن نے اسے کہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچایا ہے, ایک اصطلاح کی شکل دی ہے تو اس کے اندر کیا کیا مفاہیم پیدا ہوئے. اس لفظ کا اصل مادہ, سے حرفی مادہ صاد لام اور یہ ہے. اس کے دو بنیادی مفہوم ہیں کہ جو عربی لغت میں ہیں. ایک مفہوم ہے اقدام الی الشیء, اقبال الی الشیء, کسی شے کی طرف بڑھنا, کسی شے کی طرف متوجہ ہونا, کسی چیز کی طرف اقدام کرنا, کسی چیز کی طرف رخ کر لینا, یہ ہے اس کا ایک اساسی اور بنیادی لغوی مفہوم. اور دوسرا مفہوم اس کا ہے حرارت حاصل کرنا, تاپنا, سینکنا, گرمی حاصل کرنا. اسی معنی میں یہ لفظ آتا ہے تسلیت جحیم, فنزل من حمیم و تسلیت جحیم, ان لوگوں کا انجام یہ ہوگا کہ ان کی مہمان نوازی ہوگی کھولتے ہوئے پانی سے، اور پھر تاپنا ہوگا اور سینکنا ہوگا جہنم کی آگ کو ابد الآباد تک۔ یہ دو ہیں اس لفظ کے بنیادی لغوی مفہوم، اور ان دونوں کو سامنے رکھیے تو نماز کی اصل روح پر روشنی پڑتی ہے۔ نماز حقیقت میں کیا ہے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا نام، اللہ کی طرف رخ کر کے اس سے مخاطب اور ہم کلام ہونے کا نام، جسے علامہ اقبال نے اپنے مشہور خطبات میں، وہ خطبہ کے جو پریئر ہی کے عنوان سے آتا ہے دعا، اس میں اس کی تعبیر بڑی خوبصورتی سے کی ہے کہ انائے صغیر انائے کبیر کی روبرو ہوتی ہے، ہم کلام ہوتی ہے۔ یہ انائے صغیر ہے یہ انسان، اور انائے کبیر دی بگ آئی ایم وہ ہے اللہ۔ ان دونوں کے مابین یہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے روبرو ہوتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں، مخاطبہ ہوتا ہے، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ جیسا کہ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے، نماز کی کا جزو لازم سورہ فاتحہ ہے، وہ ایک دعا ہے، وہ ایک مخاطبہ ہے، اور اگر واقعتاً روح انسانی زندہ ہو، بیدار ہو، تو وہ روح اپنے ان غیر مرئی اور غیر محسوس کانوں سے جواب سنتی ہے کہ جیسے جیسے بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جواب ملتا ہے حمدنی عبدی الرحمن الرحیم، جواب آتا ہے اثنا علی عبدی مالک یوم الدین، جواب ملتا ہے مجدنی عبدی ایاک نعبد و ایاک نستعین، جواب ملتا ہے ھذا ما بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل۔ اور پھر جب وہ سراپا استدعا بن کر، سراپا درخواست بن کر، مجسم درخواست بن کر پروردگار سے عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو جواب آتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل۔ نماز کے بارے میں جو کچھ عرض کیا گیا، اس سے اس کی حقیقت کا ایک رخ واضح ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ سے ہم کلامی، اللہ کے روبرو آ کر اس سے عرض و نیاز کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے اس دعا سے کہ جو نماز کی افتتاحی دعا ہے، جس سے نماز کا آغاز ہوتا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے بالکل یکسو ہو کر ہر چہار طرف سے اپنا رخ موڑ کر، اپنا رخ کر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، اور میں اس کے ساتھ کسی نوع کا کوئی شرک نہیں کرتا۔ یہ نماز کی اس باطنی روح کا ایک پہلو ہے۔ نماز کے لیے جو لفظ اختیار کیا گیا، اس کا جو بنیادی لغوی مفہوم ہے، اس میں یہ بھی شامل ہے حرارت کا اخذ کرنا، گرمی انسان کو حاصل ہو، یہ حرارت، یہ سینکنے اور تاپنے کی کیفیت، یہ در حقیقت روح انسانی کو نصیب ہوتی ہے اللہ تعالی کی یاد سے۔ اس کو بعض لوگوں نے یوں تعبیر کیا کہ جسے ہم انائے صغیر کہتے ہیں، جس سے ہم انسانی خودی قرار دیتے ہیں، یہ در حقیقت ہے کیا؟ وہ روح کے جو انسان کے اس جسد خاکی میں پھونکی گئی، جو اس کے اشرف المخلوقات ہونے کی اصل بنیاد ہے، جو اس کے مسجود ملائک ہونے کا اصل سبب ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، یہ روح ذات باری تعالی کے ساتھ بلا کیف بلا تشبیح، کچھ اسی نوع کی نسبت رکھتی ہے، کچھ اسی قسم کا تعلق رکھتی ہے جو تعلق کے سورج کی ایک کرن کو سورج کے ساتھ ہے، اگرچہ وہ کروڑ ہا میل دور آ گئی ہے لیکن سورج سے منقطع نہیں ہے، اس کا وہ تعلق برقرار ہے. یہ جو ارواح ہیں، ارواح انسانیہ، ان کا ایک تعلق ہے ذات باری تعالی کے ساتھ، لیکن کچھ اس عالم مادی میں آ کر، اس جسد حیوانی میں مقید ہو کر، اس کی اس حرارت اور تمازت میں کچھ کمی واقع ہو جاتی ہے، اس کی اصل محبت و شوق کی گرمی کچھ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے. ذکر الہی اس کے اندر اثر نو حرارت پیدا کرتا ہے. یہ ہے وہ ذکر جو نماز کا اصل مقصد ہے. چنانچہ پہلی وحی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر ہوئی، اس میں یہ الفاظ بھی وارد ہوئے کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. 21ویں پارے کی پہلی آیت سورہ عنکبوت کی آیت ہے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. تلاوت کیا کرو اس کتاب کی کہ جو تم پر نازل کی گئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نماز قائم رکھو. یہ نماز برائی اور فحش باتوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑی چیز ہے. یہ ذکر الہی ہے نماز کا اصل حاصل، جس سے اس روح کو اثر نو ایک حرارت ملتی ہے، ایک حیات تازہ نصیب ہوتی ہے. یہ ہیں گویا کہ اس لفظ کے لغوی معنی کے اعتبار سے نماز کی روح پر، اس کی باطنی حقیقت پر جو روشنی پڑتی ہے، اس کے دو پہلو. اب یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جہاں نماز کا باطنی پہلو یہ ہے، اس کی اصل روح یہ ہے، وہاں نماز کو ایک نظام کی شکل میں عطا فرمایا گیا ہے. یہ سورتیں جس کی آیات ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، یہ ابتدائی یا متوسط مکی دور کی ہیں. مکی دور کے اواخر میں آ کر، جس زمانے میں کہ معراج واقع ہوئی ہے، پنجگانہ نماز کا ایک نظام، پانچ فرض نمازوں کا ایک تفصیلی نظام مسلمانوں کو عطا کیا گیا. اس کے بعد سے اصطلاح ہے اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرو. گویا کہ صرف نماز کی ادائیگی انفرادی سطح پر ذکر الہی کے لیے نماز کا اہتمام کرنا اب کافی نہیں رہا، اب یہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کا ایک مرکز و محور بن رہی ہے. یہ نماز مسلمانوں کے معاشرے کی تنظیم کے لیے ایک اہم اساس کا کام دے گی، یہ مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے ایک بہت مرکزی ستون کی اہمیت اختیار کرے گی. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ الصلاۃ رماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، اس لیے اس کا ایک پورا نظام ہے، اس کے اوقات کی تعیین ہے، اس میں نماز باجماعت کا ایک نظام ہے، پھر اس میں بھی محلے کی نمازیں ہیں، ہفتے میں ایک مرتبہ ایک بڑی آبادی مجتمع ہو کر نماز ادا کرتی ہے، سالانہ بھی نمازیں ہیں، آبادی سے باہر نکل کر پورا شہر، پورا قصبہ یکجا ایک جگہ پر نماز ادا کرتا ہے. یہ نمازوں کا نظام، اس کی انتہائی اہمیت ہے ہمارے دین کے اجتماعی نظام کے پہلو سے. جہاں نماز انفرادی سیرت و کردار کے اعتبار سے اس پروگرام کا پہلا پتھر ہے کہ جس سے انسان کی شخصیت کی تعمیر متوقع ہے، وہاں مسلمانوں کی حیات اجتماعیہ کے لیے، اس کی تنظیم کے لیے ایک بہت اہم اساس، وہ بھی اسی نماز کے نظام سے فراہم ہوتی ہے. چنانچہ یہاں پہلی جگہ سورہ مومنون میں نماز کے باطن پر عکس ڈالنے والا لفظ استعمال ہوا، خشوع، جھکاؤ، جسے ہم عام طور پر خشوع و خضوع کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں. حضور یہ قلب ہو، احساس ہو کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اور اس ہستی کی عظمت کے احساس سے انسان کے پورے وجود پر ایک جھکاؤ کی کیفیت طاری ہو جائے. وہ رکوع میں جائے تو صرف جسم نہ جھک رہا ہو، اس کا دل بھی جھکا ہو، اس کی انا جھکی ہو، اس کی پوری شخصیت جھک گئی ہو، اس کا پورا وجود جھک گیا ہو، اور جب وہ سجدے میں جائے تو اس کی پوری شخصیت اپنے پروردگار کے سامنے زمین پر بچھ گئی ہو، جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سجدہ کرو تو یوں محسوس کیا کرو کہ گویا تم نے اپنے مالک کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے۔ یہ ہے نماز کی باطنی کیفیت، وہ کیفیت کے جو مطلوب ہے، جو نماز کو نماز بناتی ہے۔ بقول علامہ اقبال کہ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب۔ لیکن نماز کا ایک نظام ہے، خارجی نظام، اس کا ایک فقہی اور شرعی اور قانونی نظام، اس کی پابندی، اس کا لزوم، اس کے جملہ آداب و شرائط کا پورا کرنا، اس کے ارکان کی تعدیل، ایک ایک رکن کو صحیح طور پر ادا کرنا۔ جیسے کہ حضور نے ایک بدو سے کہا تھا، جس نے آ کر جلدی جلدی نمازیں پڑھی اور حضور کے پاس آیا تو حضور نے فرمایا صلی فإنک لم تصل، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اور جب دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا، وہ پریشان ہوا کہ حضور مجھے بتائیے، تو آپ نے فرمایا کہ نماز کے ایک ایک رکن کی تعدیل ہو، پوری طرح اس کو اہتمام کے ساتھ ادا کیا جائے۔ سجدے سے اگر بیٹھے ہو تو کمر سیدھی ہو پوری طرح، سکون کی کیفیت ہو، تب دوسرے سجدے کے لیے سر جھکاؤ۔ رکوع سے اگر کھڑے ہوئے ہو تو پورا سکون پیدا ہو چکا ہو، تمہارے اندر قیام کی پوری کیفیت پیدا ہو چکی ہو، تو پھر سجدے میں جاؤ۔ یہ تعدیل ارکان، یہ اوقات کی پابندی، یہ التزام جماعت، یہ ہے در حقیقت کہ جس کے لیے ان دو مقامات پر محافظت اور مداومت کے الفاظ آئے۔ چنانچہ دونوں مقامات پہ اختتام ہوا ہے والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، سورہ مومنون میں، اور والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، سورہ معارج میں۔ لیکن سورہ معارج کا آغاز بھی ہوا ہے تو الا المصلین الذین ہم علی صلاتہم دائمون، یہ نماز پابندی کے ساتھ ہو، مداومت کے ساتھ ہو، مستقل ہو، ایسے نہ ہو کہ کبھی طبیعت میں آیا تو پڑھ لی اور کبھی طبیعت میں نہ آیا تو نہ پڑھی۔ یہ دوسری کیفیت جو ابھی میں نے بیان کی ہے نوافل کے ساتھ درست ہے۔ نوافل کی ادائیگی انشراح صدر اور انبساط طبیعت ہی کے ساتھ ہے، اگر طبیعت میں آمادگی ہے تو ادا کیے جائیں، ورنہ نہیں۔ اس لیے کہ ان کی اصل روح جو ہے وہ در حقیقت انفرادی شخصیت سے ہی بحث کرتی ہے، لیکن جو فرض نمازوں کا نظام ہے، کیونکہ اس کا تعلق مسلمانوں کی اجتماعی تنظیم، ان کے معاشرے کے نظم سے، لہذا اس میں طبیعت آمادہ ہو یا نہ ہو، یہ تو ایک فرض ہے کہ جو بہرحال ادا کرنا ہوگا، اس کو مداومت اور محافظت سے تعبیر کیا گیا۔ بہرحال یہ بات پوری طرح واضح رہنی چاہیے کہ کوئی شارٹ کٹ ممکن نہیں ہے، یہ اگر کٹھن ہے، اور اس کا اعتراف خود قرآن مجید نے کیا، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ، یہ نماز واقعت بھاری ہے، آسان نہیں، یہ انسانی زندگی کو ایک کھوٹے سے باندھ دیتی ہے۔ نماز باجماعت کا التزام، اس سے انسان کے معمولات کا پورا نقشہ ایک خاص رخ پر ڈھل جاتا ہے۔ اگر اس ڈسپلن میں اپنے آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہو تو جان لو کہ تعمیر سیرت کے اس پروگرام سے تمہیں کوئی حصہ نہ مل سکے گا جو قرآن پیش کرتا ہے۔ یہ پروگرام جو قرآن مجید سامنے لا رہا ہے، اس کی تو بہرحال ناگزیر اور اولین شق اقامت صلاۃ، نماز کی ادائیگی ہے، اس کی باطنی روح کے ساتھ بھی اور اس کے ظاہری نظام کی پابندی کے ساتھ بھی۔ اور پھر جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، یہی ہے وہ دونوں چیزیں کہ جن کو جمع کر کے ایک اصطلاح اقامت صلاۃ کے اندر یکجا کر دیا گیا۔ بہرحال یہ تو ہے اس سلوک قرآنی کی پہلی شق۔ دوسری شق سورہ مومنون کو دیکھیے تو وہاں فرمایا گیا کہ والذین ہم عن اللغو معرضون، وہ لوگ کہ جو لغو سے اعراض کرنے والے ہیں. لغو کو یہاں سمجھ لینا چاہیے, لغو وہ کام ہے کہ جس کا کوئی حقیقی فائدہ نہیں, جس کی کوئی منفعت نہیں ہے. عام طور پر ہمارے ہاں جو تصور ہے وقت گزاری کے مشغلے کا, کوئی اور کام کرنے کو نہیں ہے تو کوئی وقت گزاری کے لیے کوئی شغل چاہیے. اکثر و بیشتر جو چیزیں ہم اس ضمن میں اپنی زندگی میں داخل کیے ہوئے ہیں, قرآن مجید کا فتویٰ اس کے بارے میں یہ ہوگا کہ وہ لغو ہے. یہاں فرمایا گیا کہ دوسرا وصف ان کا جو فلاح سے ہم کنار ہونے والے ہیں, ان کا دوسرا وصف ہے والذینہم عن اللغو معرضون. اب اگر تقابل کے لیے سورہ معارج کی آیات کی طرف رجوع کیا جائے, وہاں ایک چیز سامنے آتی ہے کہ جس کا ذکر ہمیں یہاں سورہ مومنون میں نہیں مل رہا, اور وہ ہے ایمان بالآخرت. والذین یصدقون بیوم الدین والذین ہم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مامون. وہ لوگ کے جو جزا و سزا کے دن کی تصدیق کرتے ہیں, اس پر یقین رکھتے ہیں, اس کو مانتے ہیں, آخرت کا یقین رکھتے ہیں, اپنے رب کے عذاب کے خوف سے لرزا اور ترسا رہتے ہیں. واقعہ بھی یہی ہے کہ تیرے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے کوئی انسان نچنت ہو سکے, بے فکر ہو سکے. ان آیات کو اگر وہاں تقابل کے لیے رکھا جائے تو ایک عجیب حقیقت سامنے آتی ہے. واقعہ یہ ہے کہ اس حیات دنیاوی کی اصل اہمیت اور عظمت ایمان بالآخرت کے حوالے ہی سے سامنے آتی ہے. اگر آخرت نگاہوں سے اوجھل ہو, یہ زندگی ہی کل زندگی قرار پائے تو معاملہ اور ہوگا, فانی ہے, ختم ہو جانا ہے. اس میں جو بھی کچھ ہو سکے, جو بھی عیش کر سکو کر لو, بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. اور اگر کسی کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ رہا, بقول حالی کہ رکا ہاتھ جب پارسا ہو گئے ہم, تو انسان چاہے اپنے دل کی تسکین کے لیے کسی قسم کے کوئی شغل اختیار کر لے, اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے, اپنے اطمینان قلب کے لیے کوئی سے مشاغلہ اختیار کر لے, کوئی فرق واقع نہیں ہوگا. لیکن اگر آخرت ایک حقیقت ہے, اگر واقعتاً وہ زندگی آنے والی ہے کہ جو ہمیشگی کی زندگی ہے, ابد الآباد کی زندگی, دائمی زندگی, اور اس زندگی میں اس زندگی ہی کے اعمال کے نتائج کا ظہور ہوگا, اس کے بناؤ اور بگاڑ کا دار و مدار اس زندگی کے محدود لمحات پر ہے. یہ فائنائٹ ہے اور وہ انفائنائٹ, یہ محدود ہے اور وہ لامتناہی. لیکن اس لامتناہی کا معاملہ منحصر ہے اس متناہی پر. یہاں کے اعمال ہیں جن کا ظہور وہاں ہوگا, یہاں کا بویا ہوا ہے کہ جو وہاں کاٹا جائے گا, یہاں کی کمائی ہے جو وہاں سامنے رکھ دی جائے گی. جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے, یہاں بوؤ گے وہاں کاٹو گے. تو اگر یہ بات سامنے ہو تو خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس دنیا کا, اس حیات دنیاوی کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے. یہاں وقت گزاری کے لیے کوئی مشغلہ دریافت کرنا, وقت ایسی نہ غیر قیمتی شے نہیں ہے, ایسی حقیر شے نہیں ہے کہ اس کو گزارنے کے لیے کوئی عبث اور بیکار اور غیر مفید کام تلاش کیے جائیں. اس کا تو ایک ایک لمحہ امر ہے, اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. لہذا بندہ مومن وقت کا سب سے زیادہ قدر شناس ہوگا, وہ سوچے گا کہ ایک ایک لمحہ میرے لیے قیمتی ہے. ایک مرتبہ قلب و شعور کی گہرائیوں سے سبحان اللہ کا کلمہ ادا کرنا, نہ معلوم آخرت میں کیسے کچھ اجر و ثواب کا موجب ہو جائے گا. اگر کہیں کوئی وقت ہے, وہ وقت تلاوت کتاب اللہ میں صرف ہو, وہ تسبیح و تحمید میں صرف ہو, وہ خدمت خلق میں صرف ہو, وہ کسی ایسے مفید کام میں صرف ہو کہ جس کا نتیجہ آخرت میں نکلے, اور اس ابدی زندگی، اس دائمی زندگی کی بہتری کی کوئی سبیل پیدا ہو. لہذا یہاں نماز کے بعد اہمیت کا اندازہ کیجئے کہ نماز کے بعد اور زکات سے قبل والذین هم عن اللغو معرضون، اس لیے کہ اس کا در حقیقت براہ راست تعلق ہے ایمان بالآخرہ سے. آخرت کا یقین ہے تو اس دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی نظر آئے گا. تیسری چیز فرمائی سورہ مومنون میں، والذین هم للزکات فاعلون، اور وہ لوگ جو زکات پر کاربند رہتے ہیں. یہاں نوٹ کیجئے، قرآن مجید کی عام اصطلاح ہے ایتاء زکات، جیسے اقامت صلات اسی طرح ایتاء زکات. مدنی صورتوں میں آپ کو مستقل طور پر یہ اصطلاحیں یوں ملیں گی، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، الذین اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. تو یہ ایتاء زکات، اقامت صلات، یہ مستقل اصطلاحات بعد میں قائم ہوئی. یہاں آیا ہے والذین هم للزکات فاعلون، وہ لوگ جو زکات کے لیے مسلسل کوشاں رہتے ہیں، مسلسل اس پر کاربند رہتے ہیں. اب اسے سامنے رکھ کر سورہ معارج کی طرف رجوع کیجئے، اس کی حقیقت وہاں کن الفاظ میں آئی، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، وہ لوگ کہ جن کے مال میں ایک معلوم اور معین حق ہے ان کا، کہ جو مانگنے والے ہیں، دست سوال دراز کرنے والے ہیں، اور وہ کہ جو محروم ہیں، جو معاشرے میں کسی بنیاد پر کسی سبب سے اپنی ضروریات سے محروم رہ گئے ہیں. للسائل والمحروم، ان کا حق ہے ان کے اموال. یہاں اس بات کی تو ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ زکات کا جو دین میں مقام ہے اس پر تفصیلی گفتگو ہو. آیہ بر میں یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ آئی تھی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. یہاں اصل میں ہمیں اس لفظ کی جو بنیادی حقیقت ہے اس پر توجہ صرف کرنی ہے. یہ لفظ کہاں سے اخذ ہوا ہے؟ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ تزکیہ، یہ لفظ عربی لغت میں کسی باغبان، کسی مالی کہ اس عمل کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ اپنے باغ میں، باغیچے میں داخل ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کچھ تو پودے وہ ہیں جو اس نے لگائے ہیں، وہ پھول کے پودے ہوں یا پھلوں کے پودے ہوں، وہ چاہتا ہے کہ وہ پروان چڑھیں، برگ و بار لائیں. اور کچھ جھاڑ جھکاڑ ہے، کچھ گھاس پھوس ہے جو آس پاس اگایا ہے. یہ جھاڑ جھکاڑ زمین کی قوت نمو میں سے بھی حصہ لے رہا ہے، سورج کی تمازت میں سے، ہوا کی مختلف گیسز میں سے بھی جذب کر رہا ہے، جبکہ یہ حقیقتاً مطلوب نہیں ہے. یہ جھاڑ جھکاڑ اپنی اصل کے اعتبار سے ان اصل پودوں کے لیے ایک رکاوٹ ہے، ان کی نشو و نما میں ایک معنی کی حیثیت ہے. لہذا وہ کھرپا ہاتھ میں لے گا اور آس پاس کے اس گھاس پھوس کو، اس جھاڑ جھکاڑ کو وہ وہاں سے کھود کر پھینک دے گا. یہ عمل تزکیہ ہے. گویا کہ کسی شے کے ارتقاء، کسی شے کے نشو و نما کے راستے میں جو رکاوٹیں ہوں ان کو دور کر دیا جائے تاکہ وہ شے بھرپور طریقے پر نشو و نما پائے، وہ پورے طور پر پھلے اور پھولے، برگ و بار لائے. اب اس لفظ کو ذہن میں رکھیے، انسان اللہ کا لگایا ہوا ایک پودا ہے، وہ ہے اس چمن کا مالی، وہ چاہتا ہے یہ انسان پھلیں اور پھولیں، پروان چڑھیں. ان کی استعدادات جو ہم نے اس میں ودیعت کی ہیں وہ پورے طور پر بروئے کار آئیں، یہ اپنے اس مقام کو بالفعل حاصل کر لے جس پر اس کی بالقوہ تخلیق ہوئی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہم نے اس انسان کو بہترین مقام پر، اعلی ترین خلقت پر پیدا کیا پھر اسے گرا دیا نچلوں میں سب سے نیچے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کا اہتمام کیا۔ انسان کی تخلیق اپنی اصل کے اعتبار سے بڑی عظیم ہے، لیکن یہ اس مادی دنیا میں، اس پستی کے عالم میں، وہ جو علامہ اقبال نے جواب شکوہ میں تعبیر کیا ہے کہ شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکیں کیسے ہیں، غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں۔ یہ پستی کا مکین جب بنا ہے اس خاکی وجود میں، جب وہ اس کا اصل روحانی وجود پھونک دیا گیا اور اس کے اندر اس کو داخل کر دیا گیا، تو اب یہ نچلوں میں بہت نیچے چلا گیا، اب اسے اٹھنے کے لیے بڑی محنت درکار ہے۔ اس محنت کا ایک جز، اس کا پہلا قدم ہے ایمان، اور اس محنت کا دوسرا جز ہے عمل صالح۔ اب آپ غور کیجئے، انسان کی اس ترقی، اس ارتقاء، اس نشو و نما میں کہ جو مطلوب ہے، سب سے بڑی رکاوٹ حب مال ہے، مال کی محبت، بخل، یہ وہ چیز ہے کہ گویا کہ اس کی ترقی کی راہ میں ایک روک بن کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اگر یہ دل اس کا اس دنیا کے مال و اسباب میں اٹکا ہوا ہے، دولت دنیا، وہ جو علامہ اقبال نے کہا، یہ دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، اگر ان بتان وہم و گما میں انسان الجھ کر رہ گیا ہے، ان کا پرستار ہے، تو اب وہ اپنے اس اصل مقام کو کبھی حاصل نہ کر سکے گا۔ یہ گاڑی اگر اسے آگے بڑھنا ہے تو بریک کھولنا ہوگا، اور وہ بریک ہے حب مال اور بخل، مال کی محبت کا بریک۔ اس کو کھولنے کے لیے انفاق ہے، اللہ کی راہ میں دو، محتاجوں کو دو، مسکینوں کو دو، غریبوں کو دو، سائلوں کو دو، مسافروں کو دو، جو لوگ مخبصوں میں پھنس گئے ہوں ان کی گلو خلاصی کے لیے خرچ کرو۔ وہ مال جو تمہیں طبعاً مرغوب ہے، اس کا خرچ کرنا ہی، یہ ہم دیکھ چکے ہیں آیہ بر میں، جو ہمارے اس منتخب نصاب کا دوسرا درس تھا، کہ نیکی کے مظاہر عملی میں اولین اور اہم ترین آیت تھی، وآت المال علی حبہ ذوی القربا والیتاما والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ اور جو ہمارا ایمان کے مباحث میں سورہ تغابن پر مشتمل درس تھا، اس کا اختتام اسی پر ہوا تھا، وانفقوا خیرا لانفسکم، خرچ کرو، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے، خیر ہے، ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، جو اپنے جی کے لالچ سے بچ گیا، جس نے بخل سے رستگاری حاصل کر لی، جس نے مال کی محبت سے چھٹکارا حاصل کر لیا، فلاح تک پہنچنے والے صرف وہ ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم، یہ قرض حسنہ اللہ کو دو، اس سے تمہارا تزکیہ ہوگا۔ یہ نجاست اگر دل میں لگی رہ گئی، تمہاری شخصیت کو گویا کہ گھن کی طرح کھا جائے گی، دیمک چاٹ جائے گی تمہاری شخصیت کو۔ اس نجاست سے اپنے دل کو دھونا ضروری ہے، اور اس کے لیے ہے انفاق، اس کے لیے ہے ایتاء زکات، اس کے لیے ہے صدقہ و خیرات کا معاملہ، اس کے لیے ہے اللہ کی راہ میں اس کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا، اس کے لیے ہے اللہ کو قرض حسنہ دینا۔ یہ ہے در حقیقت جسے یہاں تعبیر فرمایا گیا، والذین هم للزکات فاعلون کے الفاظ۔ چوتھا وصف تعمیر سیرت کے اس پروگرام میں ان دونوں مقامات پر بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ آیا ہے کہ ایک شوشے کا بھی فرق نہیں، اور وہ لوگ کہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے، یا ان کے کہ جو ان کے داہنے ہاتھ کی ملکیت ہوں، جنہیں لونڈیاں اور باندیاں کہا جاتا تھا، اس کے سوا اگر یہاں تک کوئی شخص اپنے آپ کو محدود رکھتا ہے تو بہرحال انہیں کوئی ملامت نہیں ہے۔ سیکس بھی انسان کا ایک فطری تقاضا ہے، جنسی شہوت جو ہے یہ انسان کے اندر ودیت کی گئی ہے، یہ بقائے نسل کا ذریعہ ہے، یہ فی نفس ہی ایول نہیں ہے، یہ شر محض نہیں ہے۔ اگر لوگ سیکس ڈسپلن کے پابند ہوں، حلال ہی پر اکتفا کیے ہوئے ہوں، تو ہرگز اس میں کوئی پہلو قابل ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، جو اس سے آگے بڑھیں گے، ان حدود سے تجاوز کریں گے، وہ یقیناً پھر حد سے نکل جانے والے ہیں۔ وہ گویا کہ اس پروگرام سے اپنے آپ کو محروم کر لینے والے ہیں. سیرت کی پختگی اور تعمیر خودی کا یہ پروگرام ان لوگوں کے لیے مفید نہ ہو سکے گا کہ جو اس سیکس ڈسپلن کے پابند نہ ہو سکیں, جو اپنی شہوت کے اس منہ زور گھوڑے کو لگام نہ دے سکیں, جو اس میں حلال اور حرام پر کاربند نہ ہو سکیں. اس کے بعد سورہ مومنون میں تو دو اوصاف کا ذکر آیا اور سورہ معارج میں تین کا, اور در حقیقت یہ ایک ہی شے ہیں, ایفائے عہد, امانت کی پاسداری اور شہادت کی ادائیگی. والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون, یہ آیت جوں کی توں سورہ مومنون میں بھی آئی اور سورہ معارج میں بھی. سورہ معارج میں اضافہ ہے والذین ہم بشہاداتہم قائمون. ان امور پر کچھ گفتگو اس سے پہلے ہو چکی ہے. آیہ بر میں بھی آیا تھا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. یہ در حقیقت وہ چیزیں ہیں معاملات انسانی سے متعلق کہ انسان کی سیرت کی پختگی کا اصل امتحان یہی ہوتا ہے. انہی معاملات میں آ کے انسان جانچا اور پرکھا جاتا ہے کہ کتنے پانی میں ہے. امانت, اس کی پاسداری, خیانت سے بچنا, اور یہ امانت ایک بڑا وسیع تصور ہے. حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ المستشار و معتمن, جس سے مشورہ لیا گیا ہے اسے بھی امین بنایا گیا ہے. ان المجالس بالامانات, مجلسیں بھی امانت کے ساتھ ہیں. ایک مجلس میں آپ نے ایک بات سنی, دوسری میں جا کر لگا دی, یہ خیانت ہے. امانت, جو کچھ تمہارے اندر استعدادات اور قوتیں ہیں جو اللہ نے ودیعت کی ہیں, یہ بھی امانت ہے. یہ پورا مال و اسباب دنیاوی جو تمہیں عطا ہوا ہے, یہ بھی اللہ کی امانت ہے. یہ امانت چند روزہ نزد ماست, در حقیقت مالک ہر شے خداست. تو لفظ امانت جو ہے وہ صرف روپے پیسے کی امانت نہیں ہے. کہیں وہ امانت کسی عہدے کے اختیارات کی صورت میں آتی ہے, کہیں وہ کسی منصب کی شکل میں آتی ہے, کہیں وہ امانت کسی رائے اور کسی قول اور کسی راز کے اعتبار سے آتی ہے. تو یہ امانت یہ ہے در حقیقت جہاں سیرت تلتی ہے, معلوم ہوتا ہے کہ انسان کتنے پانی میں. اسی طرح عہد اور تمام معاملات انسانی کی, اس سے قبل عرض کیا جا چکا ہے کہ اصل اساس معاہدہ ہے, کانٹریکٹ ہے, سوشل کانٹریکٹس ہیں, مالی معاہدات ہیں, لین دین ہے, پے و شرع ہے, امپلائر امپلائی ریلیشن شپ ہے. گویا کہ زندگی کے پورے اس تمام بین الانسانی معاملات کے دائرے میں عہد کا معاملہ چل رہا ہے. اور حضور کی اس حدیث کی طرف توجہ کیجئے جو اس سے پہلے بھی ایک مقام پر بیان کی جا چکی ہے. حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ شاز ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ الفاظ آپ نے نہ ارشاد فرمائے ہو کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. جس میں امانت کا وصف نہیں ہے, جس میں امانت داری نہیں ہے, اس کا کوئی ایمان نہیں. جس میں ایفائے عہد کا مادہ نہیں ہے, اس کا کوئی دین نہیں. شہادت کو بھی اگر آپ غور کریں گے تو ادھر حقیقت امانت ہی کا ایک پہلو ہے. کسی اگر وقوع کے موقع پر آپ موجود تھے, وہاں آپ کے علم میں ہے کوئی چیز, یہ معاشرے کی ایک امانت ہے آپ کے پاس. عدل کے قیام کے لیے, انصاف کے لیے ضروری ہوگا کہ اس امانت کا اظہار ہو. کتمان شہادت یا شہادت زور, یہ در حقیقت سیرت و کردار کو مست کر دینے والی چیزیں. اس کے بعد آخر میں وہ بات آئی جس کے پہلے بارے میں عرض کیا جا چکا ہے. اس پورے پروگرام کا نقطہ عروج, اس کی آخری شق پھر وہی ہے والذین هم علی صلواتهم یحافظون. اور سورہ معارج میں فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون. آخر میں اس فلاح کا جو اخروی انجام ہونے والا ہے, اس کا جو ظہور ہوگا آخرت میں, اس کو فرمایا سورہ مومنون میں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. یہ ہیں لوگ جو وارث بنیں گے ان فردوس کے باغات کے جن میں انہیں پھر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. اور سورہ معارج میں ایک چھوٹی سی آیت میں اولئک فی جنات مکرمون, یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کا جنتوں میں اعزاز اور اکرام کیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.